बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168 تا 170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ دشمنوں کا ایجنڈا ایرانی عوام کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، لیکن دشمن اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین کا متحد ہو کر اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنانے پر اتفاق۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ پر ملیشیا کا سخت رد عمل۔ دیگر ممالک میں بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دشمن کا ایجنڈا ایرانی عوام کے ایمان کو کمزور کرنا اور حکام کی جانب سے عوام کو ناامید کرنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے صوبے چار مہار و بختیاری کے قبائل کے شہدا کی یاد میں کانفرنس کرنے والی کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قبائل ملک کے ذخائر ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ قبائل کے شہدا کی یاد میں یہ کانفرنس بہترین موقع ہے، جس میں ایران کے عوام کو ہم قبائلی باشندوں کی فداکاریوں اور جانفشانیوں کے بارے میں باخبر کر سکتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ایران اور اسلام کے دشمنوں نے سافٹ وار اور ثقافتی یلغار کو اپنا ہتھیار بنا رکھا ہے، اس لیے ایران کے عوام ان جملہ قبائلی باشندوں کو مذہبی اور ثقافتی پروگراموں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فلم کی تیاری یا کتابوں کی تصنیف و تالیف مؤثر انداز میں کی جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پچھلے 2-3 عشروں کے دوران اغیار کی بے شمار کوششوں اور سازشوں کے مقابلے میں ایران کے قبائلی باشندوں کی استقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمنوں کا مقصد ایران کے قبائلیوں کو حکومت اور اسلامی جمہوری نظام کے خلاف اکسانا اور خانہ جنگی کے لیے آمادہ کرنا تھا، لیکن دشمنوں کو اپنے ان مضمون مقاصد میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ ایران کے قبائلی باشندے اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام کے سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں سے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی انقلاب کی تحریک اور مقدس دفاع کے دوران ایران کے قبائل کی فداکاریوں کو ان کی وفاداریوں کا ایک اور شاندار جلوہ قرار دیا اور فرمایا کہ ایرانی عوام اور قبائل کے درمیان اتحاد، فداکاری اور ترقی و پیش رفت کا اصلی محرک دین تھا، جس کے بنیادی عنصر کے ذریعے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کو کامیاب بنایا تھا، اور انقلاب کے بعد بھی عراق کے معدوم ڈکٹیٹر صدام کے لیے بڑی بڑی طاقتوں اور علاقے کی رجعت پسند حکومت کی ہر طرح کی پشت پناہی میں ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے دوران بھی ملک اور انقلاب کی حفاظت کی۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن آج ایرانی عوام کے ایمان کو کمزور کرنے اور ملک کے شاندار مستقبل سے انہیں مایوس کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہدا کا درس امید و حوصلے کا درس ہے، اور ہمارے جیالے اور جانباز جوان ایسے عالم میں محض جنگ پر گئے تھے جب عام لوگوں کی نگاہوں میں ایران کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ایرانی عوام کی ولولانگیز شجاعت و فداکاری کی بدولت صدام اور اس کے حامیوں کی مسلط کی گئی جنگ اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی اور جار قوتوں کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد و نصرت اور اپنے جذبے اور حوصلے کے تئیں مایوس نہیں بلکہ پر امید رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا کی لہر کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے نفرت کی روک تھام کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے روزافزون عمل اور عقائد کی بنیاد پر افراد کی توہین میں اضافے کو پرامن بقائے باہمی اور قوموں کے درمیان تحمل و برداشت کے فروغ کی راہ میں سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے نفرت کی روک تھام کا عالمی دن منانے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے پھیلاؤ نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلم معاشرے کو بڑے مسائل و پریشانیوں سے دوچار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ یہ عمل اسلام دشمن گروہوں کے اقدامات کا مقابلہ کرنے میں حکومتوں کی بے عملی اور اسلام دشمن میڈیا کے ذریعے اس کی ترویج کی وجہ سے بعض ملکوں میں حجاب پر پابندی، قرآن سوزی اور دینی مقدسات کی توہین جیسے سیاسی اقدامات کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے حجاب کے بہانے مسلم لڑکیوں اور خواتین کو اذیت پہنچائے جانے کی روک تھام کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا پر مبنی اس کے رجحانات نے تشدد اور انتہا پسندی کے لیے ماحول سازگار بنایا ہے کہ جو سماجی نظم اور تمام معاشروں میں امن و سیکیورٹی اور فلاح و بہبود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس اجلاس میں صہیونی حکومت کے نمائندے کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کا طرح امتیاز نسل پرستی اور نفرت پھیلانا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رونما ہونے والے اسلاموفوبیا اسلام مخالف واقعات جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے خبردار کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں ایشیائی ملکوں کی مسلم آبادی کے جذبات مجروح ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جب خبریں تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، ہمیں صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے واقعات سے دیگر ممالک کے لوگ متاثر ہوں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے مختلف ادیان کے لوگوں کے درمیان مفاہمت اور دوستی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ مشترکہ پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ہندوستان کی حکمران جماعت بی جے پی کے دو سرکردہ لیڈروں کی جانب سے ایک ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف شدید علاقائی و عالمی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے اگرچہ مذکورہ لیڈروں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اس معاملے پر احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان لیڈروں کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی ہے، جبکہ توہین رسالت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر حکومت سخت کارروائی کر کے بعض لوگوں کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان دو الگ الگ تصادم میں چار عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کشمیر زون کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وادی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے تجن علاقے اور شمالی قصبہ سوپور کے طلابل علاقے میں دو الگ الگ تصادم میں چار عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس نے پلوامہ انکاؤنٹر کے بارے میں کہا کہ اس تصادم میں دو عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کلدن تنظیم جیش محمد سے ہے۔ ادھر سوپور میں بھی طلابل کے علاقے میں ایک عدم شناخت مسلح عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طلابل میں مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی خبروں کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور پھر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ سوپور انکاؤنٹر کافی دیر تک جاری رہا۔ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین نے ملک میں بیرونی مداخلت کی روک تھام اور صہیونی سازشوں کا مقابلہ مل کر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اسلام آباد اجلاس کے دوران ایک مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں جماعتیں آزاد خارجہ پالیسی اور اتحاد بین المسلمین کے ایجنڈے پر کام کریں گی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت مسلمین نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے گٹھ جوڑ اور پاکستان میں بیرونی مداخلت کی روک تھام کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور راجہ ناصر عباس جعفری کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت دونوں جماعتیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کی روشنی میں فلسطین اور کشمیر کے عوام کی قانونی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گی اور اس سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ پاکستان کے دونوں سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے خطے کے تمام ملکوں اور خاص طور سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے قیام کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر حزب اللہ کے جیالے اور اس تحریک کے چاہنے والے جشن منا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر محمد عفیف نے کہا ہے کہ لبنان کی تحریک استقامت 40 برس کے دوران طاقتور ہوئی ہے اور آج سیاست، تعلیم و صحت کے میدان میں اور پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ آج بھی ملک کے لیے ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ تنظیم مسجد الاقصی کی آزادی تک قائم و دائم رہے گی۔ حزب اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے کہا کہ اس تنظیم کی سالگرہ کے ثقافتی، ابلاغیاتی اور عوامی پروگرام کا مقصد نئی نسل تک شہداء کے پیغام کو منتقل کرنا ہے، کیونکہ ان کا ہماری گردن پر بہت حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی 40 سالہ جد و جہد کی تاریخ کو جعلسازی اور تحریف سے محفوظ رکھا جائے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ کا قیام سن 1985 میں باضابطہ طور پر عمل میں آیا ہے۔ حزب اللہ نے پچھلے 4 عشروں کے دوران بے پناہ جد و جہد کی ہے اور سن 2000 اور 2006 میں 2 بڑی کامیابیاں اسے نصیب ہوئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حزب اللہ ملکی مفادات کی ضامن ہے۔ لبنان کے عوام حزب اللہ کو ایسی تنظیم سمجھتے ہیں جو پورے خطے میں لبنان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے کہا ہے کہ عزم الصادقین فوجی مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہیں، جو غزہ کے ساحلوں پر انجام پا رہی تھیں۔ سرائے القدس فوجی مشقوں کے دوران جو پیر سے غزہ پٹی میں ہو رہی تھیں، غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے ایک پریس کانفرنس میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان فوجی مشقوں میں سینکڑوں مجاہدین نے غزہ کی سطح پر کئی محاذوں پر فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا، اور فوجی آمادگی اور زمان و مکان کے لحاظ سے اپنی بھرپور فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس سے میدان جنگ میں مجاہدین کی بھرپور صلاحیتوں اور اس میں اضافے کا اندازہ ہوتا ہے۔ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا کہ ہم عزم الصادقین فوجی مشقوں کے اختتام پر تاکید کرتے ہیں کہ ملت فلسطین کے جوانوں، ملت مسلمہ، امت مسلمہ اور عرب قوم کے لیے امید کی کرن باقی ہے، اور ہم صہیونی دشمن کا پوری بہادری اور طاقت سے مقابلہ کریں گے، اور اپنے قیدیوں، اپنے عوام اور مقدس مقامات کی پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ ترکی کے جنگی طیاروں نے عراق کے صوبے نینوا کے شہر سنجار پر بمباری کی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر شہر سنجار کی ایک سڑک پر بمباری کی ہے۔ اب تک اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے بدھ کو ترکی کے توپ خانوں نے بھی عراقی کردستان میں واقع دھوک کے بعض علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے قبل دھوک پر ترکی کی فوج کے حملے میں تھوڑی دیر پہلے اس ملک نے ضلع سنجار کے سنونی تحصیل پر بمباری کی تھی، جس میں 4 عام شہری ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ یمنی شہریوں نے جنوبی صوبے عدن میں جہاں جارے سعودی اتحاد قابض ہے، ابتر اقتصادی و سیکورٹی صورتحال کے خلاف مظاہرہ کیا اور موجودہ حالت کا ذمہ دار سعودی اتحاد کو قرار دیا۔ الخبر الیمنی نیوز ویب سائٹ نے ایک رپورٹ دی ہے کہ مشتعل مظاہرین نے شہریوں کی معاشی بدحالی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے جنوبی شہر عدن کی کچھ اہم سڑکوں کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ احتجاج تیز کر دیں گے۔ اقوام متحدہ نے طالبان انتظامیہ کی کابینہ کے 2 وزیروں کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ نیو یارک میں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کابینہ کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر عبدالباقی حقانی اور نائب وزیر تعلیم سعید احمد شہید کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ فیصلہ پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں سلامتی کونسل کے 15 ارکان بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سامعین, پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مخلوط حکومت کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی اس ملک کی معیشت پر شدید دباؤ ہے, اور اس حکومت کا زیادہ تر فوکس ملک کے بعض قوانین میں تبدیلی لانا ہے. کیا پاکستان کی مخلوط حکومت اس ملک میں موجود سیاسی اور معاشی چیلنجوں پر قابو پانے میں کامیاب رہے گی؟ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور معروف اینکر پرسن افتخار شیرازی سے کیا تو ان کا کہنا تھا.
میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انان اقتدار موجودہ 9 اتحادی یا 11 اتحادی جماعتوں کے پاس ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حکومت اس ملک کی معیشت کو درست کرنا, اس ملک کے دیگر معاملات وہ خارجہ ہے یا داخلہ ہے دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ تاثر کہیں نہ کہیں کافی حد تک درست ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اس کے پیچھے جو ترجیحات تھیں, ترجیحات میں یقینی طور پہ وہ نیب کے قوانین, وہ انتخابی اصلاحات کے جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہیں اور ان کے اوپر معترض تھی یہ جماعتیں, تو ان کو ختم کرنا بھی ان کی ترجیحات میں شامل تھا. اور آپ نے دیکھا جو قانون سازی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ جو انتخابی اصلاحات کی گئی تھی جس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاٹ دیا گیا تھا, ان دونوں معاملات کو ختم کیا گیا. اور موجودہ جو حکومت سمجھتی ہے کہ شاید اس کے ذریعے ایک کی ایک اور نئی راہ ہموار کی جا رہی تھی اور عمران خان سے دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اصلاحات کی گئی تھی. ساتھ میں نیب کے حوالے سے معترض رہی یہ جماعتیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 4.5 سال کے دور اقتدار میں یہ جماعتیں یہی کہتی رہی کہ نیب کے اداروں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیب کا یہ ادارہ اور نیب کے یہ قوانین جنرل مشرف کے دور سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے کوئی نئے قوانین ہرگز لے کے نہیں آئی تھی. کچھ ارادہ یہ کہ تراویم ایسی کی گئی تھی جس سے ان کے اختیارات کے اندر کمی کی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ تاجروں کو اور بزنس اور ساتھ میں کچھ بیوروکریٹس کو ان کے ایمبٹ سے نکالا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قانون سازی کی گئی ہے, جو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے, ان کے پیچھے بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ان کے خلاف جو خطرات ہیں اس طرح سے جو سیاسی جماعتیں سمجھتے تھے جزاد میں بیٹھی کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, وہ قوانین وہ نیب کے ہوں جو انتخابی اصلاحات ہوں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان کی کوشش تو ہوگی کہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا جائے, لیکن پچھلے 2 ماہ میں آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی, بلکہ اس ملک کے اندر افراط زر اپنی نئی تاریخ رقم کر چکی ہے, اور ساتھ میں ڈالر جو ہے اس کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بڑھ رہی ہے, اور آج تو کہیں 215 پہ وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے بڑی ابتر صورت حال ہے, اور حکومت اکنامک ٹیم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فیلئر کا شکار نظر آ رہی ہے ان معاملات کو ایڈریس کرنے میں. اور حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف جن کے بارے میں وہ خود اسی زمانے میں عمران خان صاحب کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بڑی تاخیر سے جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کوئی ڈیسیزن تو چنے لیے, لیکن یہ اکنامک ٹیم نہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر انداز میں انگیجمنٹ کر پائی ہے اور نہ دوست ممالک سے اس انداز میں انگیجمنٹ ہو پائی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ پازیٹو ہو پائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ ہر روز سینکڑوں پوائنٹ نیچے جا رہی ہے, اور جو ڈالر کی فلائٹ ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے, کنٹرول کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے حکومت. جی دیکھیں, میرا خیال میں یہ جو ایک ان نیچرل انسان, میں اس کو ان نیچرل الائنس اس لیے کہوں گا کہ اس سے پہلے 2008 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک اتحادی حکومت کی شکل میں سامنے آئے تھے, لیکن وہ اتحاد کو زیادہ دیر تک چل نہیں پایا تھا. اور اب بھی اگرچہ عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے دو جماعتیں اکٹھی ہوئی, اگرچہ دیگر جماعتیں بھی ساتھ کھڑی ہیں, لیکن یہ ایک بڑا مجبوری کا الائنس ہے. اور یہ الائنس اگرچہ چل تو رہا ہے جیسے تیسے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز پرابلمس بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اور پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب لاہور میں جا کے بیٹھے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے کارکنوں سے پارٹی عہدیداران سے خطاب کیا، لیکن بنیادی طور پر ان کا میسج مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے تھا، گویا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اسپیس دی جائے گی وہ نہیں دی جا رہی۔ اور یقینی طور پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی، دانستہ طور پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر کوئی اسپیس نہیں ملنی چاہیے۔ ان کا خیال ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو بھی اسپیس ملتی ہے تو یقینی طور پہ اس مسلم لیگ نون کی اسپیس جو ہے وہ شرنک ہوگی، ان کے لیے جگہ کم ہوتی جائے گی۔ خیال ہے یہ ڈسٹربنس اور پرابلمس وہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ انتظامی معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس چل رہے ہیں، ایک اوان اقبال میں چل رہا ہے جہاں سے بجٹ پیش ہو رہے ہیں، منظور ہو رہے ہیں، اور ایک اسمبلی ہال میں پرویز الہی صاحب اسپیکر اور اجلاس بلا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اگرچہ بہت سے انوکھے اور عجیب واقعات ہوئے، لیکن یہ واقعہ یہ اس طرح کا ماحول ہم نے تو کم از کم نہیں دیکھا، اس پروفیشن کے اندر 30 برس ہو گئے ہیں، لیکن اس قدر عجیب و غریب اور اس قدر پارلیمان کے معاملات کے ساتھ مذاق جو ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہبینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہبینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یوں دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غلبصر خانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غلبصر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا زسر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان زسر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا زمیرا
جش یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 31 خرداد 21 ذی القعدہ اور 21 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ذی القعدہ سن 687 ہجری قمری کو دمشق کے دانشور اور طبیب ابن نفیس کا انتقال ہوا. انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے نظام کو دریافت کیا. ابن نفیس نے اپنے وطن ہی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور اس زمانے کے معروف دانشوروں سے علم طب بھی حاصل کیا, اور وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد اس علم میں مہارت حاصل کی. علم طب پر ابن نفیس کی معروف کتاب شرح تشریح القانون ہے. اس کتاب میں انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں, اور یہ مسئلہ انہوں نے یورپی دانشور میگوئل سرویٹ سے 300 سال قبل پیش کیا. اسی بنا پر بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ سرویٹ نے پھیپھڑوں میں گردش خون کا نظریہ ابن نفیس سے لیا ہے. ابن نفیس کی ایک اور معروف کتاب الشامل ہے, جس میں جراحت یا سرجری پر بحث کی گئی ہے. اکیس جون 1905 عیسوی کو فرانس کے معروف فلسفی جان پال سارٹر پیرس میں پیدا ہوئے. انہوں نے اعلیٰ تعلیم فلسفے میں حاصل کی اور فرانس کی مختلف یونیورسٹیوں میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہے. ان کا شمار فلسفے کے نظریے موجودیت کے مکتب کے بانیوں میں ہوتا ہے. فلسفے کے اس مکتب میں انسان کے سماج اور اجتماعی مسائل سے تعلق کو مسترد کیا گیا ہے. سارٹر کو سن 1964 میں ان کی خدمات کے عوض نوبل ایوارڈ سے نوازا گیا, لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا. کیوبا میں چینی کی جنگ، ہستی و نیستی اور مکھیاں جان پال سارٹر کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے سن 1980 میں وفات پائی۔ اکیس جون 1908 عیسوی کو روس کے معروف موسیقار نکولے ریمسکی کورساکوف کا انتقال ہوا۔ انہیں بچپن ہی سے موسیقی سے شدید لگاؤ تھا۔ کورساکوف نے اپنے دور کے موسیقی کے بڑے بڑے اساتذہ سے استفادہ کیا اور پھر ان کا شمار دنیا کے اہم موسیقاروں میں ہونے لگا۔ انہوں نے فن موسیقی کے شائقین کے لیے شہد کی مکھی کی پرواز، سونے کا مرغ، برفانی لڑکی اور شہرزاد جیسی گراں قد تخلیقات چھوڑی ہیں۔ اکتیس خرداد سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے معروف دانشور اور مجاہد ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے جار عراقی فوجیوں سے جنگ کے دوران 49 برس کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا۔ شہید مصطفیٰ چمران نے ایران میں اپنی تعلیم کے دوران شاہی حکومت کے خلاف انقلاب میں بھرپور حصہ لیا اور جب اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ گئے تب بھی انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لبنان چلے گئے جہاں امام موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی اور لبنان کے محروم طبقات اور فلسطینی آوارہ وطنوں کی امداد کے لیے تحریک محرومین کی بنیاد رکھی۔ شہید ڈاکٹر چمران سن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران واپس آ گئے اور وزیر دفاع کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے مختلف محاذوں پر صدامی فوجیوں نیز انقلاب دشمن باغی عناصر کے خلاف بھرپور اور مؤثر فوجی کاروائیاں انجام دیں۔ ان کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک پیغام میں فرمایا، ڈاکٹر چمران نے انتہائی خلوص کے ساتھ کسی سیاسی گروپ سے وابستہ ہوئے بغیر خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ انہوں نے بڑی سربلندی کے ساتھ زندگی گزاری اور سرفرازی کے ساتھ شہید ہوئے۔ اکیس جون سن 2020 عیسوی کو معروف شیعہ عالم دین، فلسفی، شاعر اور اسکالر طالب جوہری نے پاکستان کے شہر کراچی میں وفات پائی۔ وہ 27 اگست سن 1939 عیسوی کو ہندوستان کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مولانا طالب جوہری ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے جہاں شہید آیت اللہ باقر الصدر کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے ہم اس علماء کا کہنا ہے کہ مولانا طالب جوہری عراق کے بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کے ہم جماعت تھے اور علامہ ذیشان حیدر جوادی بھی ان کے ہمدرس تھے۔ علامہ طالب جوہری اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی اور داعی تھے۔ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں مسالک میں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علامہ طالب جوہری کو اپنے مخصوص انداز، لہجے اور خطابت کے باعث ایک الگ مقام حاصل ہو گیا تھا اور ان کی شام غریبہ کی مجلس برسوں تک پاکستان کے ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہوتی رہی تھی۔ ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے دینی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا اور کئی کتابوں کے وہ مصنف بھی تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران.
عزیز سامعین, پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, ترکمنستان کے صدر نے گزشتہ بدھ کے روز تہران میں رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں ترکمنستان کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے ایران اور ترکمنستان کے تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ اور استحکام کو دونوں ملکوں کے لیے مفید قرار دیا, اور فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا ہے, اور یہ بالکل صحیح پالیسی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کا آپسی تعلقات کو فروغ دینے کا سنجیدہ عزم اور ارادہ ضروری ہے. فرمایا کہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایران اور ترکمنستان کے دوستانہ تعلقات کے کچھ مخالفین بھی ہیں, لیکن بہرحال رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے. اس ملاقات میں ترکمنستان کے صدر نے کہا کہ ترکمنستان کی حکومت کے نزدیک ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو ترجیح حاصل ہے, اور ایران اور ترکمنستان کے درمیان آج ہونے والے تعاون کے سمجھوتوں کے پیش نظر دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کو مختلف شعبوں میں, خاص طور سے گیس, بجلی, نقل و حمل اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں اچھے تعلقات کو نیز بڑے بڑے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کو پہلے سے زیادہ مستحکم بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سامعین, ترکمنستان کے صدر نے تہران عشق آباد تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کی طرف اشارہ کیا, اور رہبر انقلاب اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر اور اپنی قوم کی جانب سے ایران ترکمنستان تعلقات کے فروغ کی مسلسل حمایت پر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین, امریکہ نے ایران مخالف ایک اور اقدام کیا ہے, جو کہ پابندیوں کو اٹھائے جانے اور جامع ایٹمی معاہدے میں واپسی کے نعروں کے خلاف اقدام شمار ہوتا ہے. امریکہ کی وزارت خزانہ نے کہا کہ واشنگٹن نے پابندیوں کو نظر انداز کہتے ہوئے ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں مدد کرنے والے ایک نیٹ ورک کو پابندیوں والی فہرست میں شامل کر لیا ہے. امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ سے وابستہ غیر ملکی اثاثوں پر نظر رکھنے والے شعبے نے پیٹرولیم مصنوعات تیار کرنے والے ایک ایرانی نیٹ ورک کو اور چین اور متحدہ عرب امارات میں قائم نام نہاد کمپنیوں کو, جو ایران کی پیٹرو کیمیکل کمپنی کی حامی ہے, پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری کے شعبے کے سربراہ مہدی سفاری نے امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے رد عمل میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے پیٹرولیم پر پابندی لگی ہوئی تھی کہا کہ دوسرے راستوں سے فروغ جاری تھی اور رہے گی. قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جامع ایٹمی معاہدے میں واپسی پر زور دیا ہے اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ کام کم سے کم وقت میں انجام پا جائے گا, لیکن ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ایران پر عائد امریکی پابندیاں ختم کیے جانے کے مقصد سے 8 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں. تاہم امریکہ اس راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے. ویانا میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکہ بھی بالواسطہ طور پر شریک تھا, اور اس نے شروع میں ایک معاہدے تک پہنچنے کے بارے میں امید افزا باتیں کی تھی, لیکن اب معاہدے کا حصول غیر یقینی لگ رہا ہے, بلکہ اب اس سلسلے میں نا امیدی پیدا ہو گئی ہے. سامعین، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ویانا مذاکرات کے بے نتیجہ رہنے کے سلسلے میں گیند کو بزعم خود ایران کے پالے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اس طرح موجودہ غیر یقینی صورتحال کے لیے ایران کو قصوروار بنا کر پیش کر سکے۔ واضح ہے کہ ایران نے بارہا اپنے مطالبات کو بہت واضح اور شفاف طریقے سے پیش کیا ہے، لیکن یہ بائیڈن حکومت ہے جو بظاہر ان مطالبات کے سلسلے میں منطقی جواب دینا نہیں چاہتی یا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ بائیڈن حکومت نے بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسی کو ہی عملاً جاری رکھا ہے، اور ایسے مطالبات پیش کر کے جن کا تعلق جامع ایٹمی معاہدے سے نہیں ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایران کے منطقی اور غیر قانونی مطالبات کا مثبت جواب دینے کا ضروری عزم و ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اب خاص طور سے اس لیے بھی کہ تقریباً تمام ریپبلکن اور بہت سے ڈیموکریٹ اراکین پارلیمان نے بھی کانگریس میں جائزہ لیے بغیر ایران کے ساتھ ہر معاہدے اور سمجھوتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سامعین، ایرانی کسٹم ادارے کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے کہا ہے کہ رواں شمسی سال یعنی 1401 کے آغاز دوسرے مہینے کے اختتام پر گزشتہ سال کی اسی مدت کی نسبت غیر ملکی ٹرانزٹ میں 39% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے سید روح اللہ لطیفی نے کہا کہ رواں شمسی سال کے شروع سے سال کے دوسرے مہینے یعنی اردویشت کے اختتام تک 25,60,000 ٹن غیر ملکی سامان ایران کے راستے ٹرانزٹ ہوا ہے۔ ایرانی کسٹم شعبے کے ترجمان نے کہا کہ رواں سال کے اختتام تک ایران کے راستے ٹرانزٹ ہونے والے غیر ملکی سامان کا ہدف 1,50,00,000 ٹن معین کیا گیا ہے، لہٰذا رواں سال کے پہلے دو مہینے کے دوران ٹرانزٹ میں 39% کا اضافہ نوید بخش اور امید افزا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ IAEA کے ساتھ تعاون جاری رکھنے میں ایران کو کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں شریک دیگر ممالک بھی اپنی ان ذمہ داریوں پر عمل کریں جو ایٹمی معاہدے میں درج ہیں۔ سامعین، ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے تمام ممالک کا فرض ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ موضوعات کو جامع ایٹمی معاہدے سے نکال کر کہیں کہ یہ موضوعات الگ ہیں، یہی نہیں اس کے بعد پھر یہ بھی کہیں کہ جامع ایٹمی معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ سارے موضوعات کو ایک ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ کیا IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کا ایران آنے کا کوئی پروگرام ہے؟ کہا کہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ امین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ علاقے کا استحکام اغیار سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پچھلے جمعے کو عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلیفونی گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے عنقریب انجام پانے والے علاقائی دورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی ممالک کے حکام کو اغیار کو علاقے میں تعاون اور استحکام پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی بات چیت اور تعاون پر ہماری تاکید رہی ہے، اور ہمارے خیال میں علاقے کے مستقبل کا فیصلہ خود علاقے کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سامعین، امیر عبداللہیان نے عمان کے سرکاری وفد کے دورہ تہران کا خیر مقدم کرتے ہوئے تعاون میں پیش رفت کے لیے دونوں ممالک کے سنجیدہ عزم پر زور دیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈائریکٹر سید ابراہیم رئیسی کے حالیہ دورہ مسقط کے دوران ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں حکومت عمان کی طرف سے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں یمن میں جنگ بندی جاری رہنے کا بھی خیر مقدم کیا۔ Thank you. سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم نے جہادی اور انقلابی جذبے کے تحت پابندیوں کو بے اثر بنانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے گزشتہ جمعے کو تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود امریکی حکام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں ناکامی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کامیابی اور پیش رفت کے راستے پر جبکہ امریکی زوال کے راستے پر گامزن ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ان پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نسلیں محبت کیسی ہے جب ان کی سواری آئے گی حیدر کا علم لہرائے گا لہرائے گا جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا جس قوم کا رہبر زندہ ہو کون مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا ٹکرائے گا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینِ صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینِ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روزنامہ اطلاعات پابندیوں کو بے اثر کرنے کی راہ پر مضبوطی سے بڑھتے رہیں گے ترجمان وزارت خارجہ روزنامہ العرب اسرائیل ایرانی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے لیے پورے مشرق وسطی میں آئرن ڈوم لگانے کی کوشش میں اور گلوبل ٹائمز برطانیہ میں عشروں کے بعد وسیع پیمانے پر ریلوے کی ہڑتال اور اب اخبارات کی تفصیلات روزنامہ کیہان گزشتہ ایک سال میں استقامت کی طرف سے سہنیوں پر ہزاروں حملے اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے پوری جرات اور ثبوت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دو عشروں میں امریکہ اور سینی حکومت کو کسی بھی میدان میں کامیابی نہیں ملی لیکن پروپیگنڈوں اور میڈیا کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے امریکہ اپنی نظر میں اب بھی سپر پاور ہے اور اسرائیل دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت ہے جو دنیا میں طاقت کے توازن کا تعین کرتی ہے جبکہ اگر امریکہ اور سینی حکومت ذرا غور کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی طاقت قصہ پارینہ ہو چکی ہے 20 برسوں تک افغانستان میں اپنا سر پھوڑنے کے بعد بے حد شرمناک طور پر واپسی کے بعد بھی امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے سہنی عربوں کو شکست دے کر اور میڈرڈ و اوسلو جیسے معاہدوں کے نشے میں کبھی چور تھے مگر اب وہ نشہ اتر چکا ہے اور اب وہ اپنی حفاظت کے لیے 6 میٹر اونچی دیواروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں سن 2021 میں ہی سینی حکومت کو 10,850 حملوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے صرف 2200 کا وہ پتہ لگا کر انہیں ناکام بنا سکی القدس العربی شدید اختلافات کے بعد اسرائیل میں برسر اقتدار اتحاد کا شیرازہ بکھرا اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے اسرائیل میں حکومتی اتحاد کی تشکیل کے 1 برس بعد اس کے سربراہ نفتالی بنٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اتحاد کے خاتمے کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس میں ان کے حلیف اور ان کی جگہ عبوری وزیر اعظم بننے والے یائبر لاپید بھی موجود تھے غاصب اسرائیل کو اکتوبر میں 5ویں بار پارلیمانی انتخابات منعقد کرانا ہوں گے اور تب تک یائر لاپید وزیر اعظم بنیں گے جس کا اثر اگلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن کے اسرائیل دورے پر پڑے گا فلسطینی انتظامیہ محمود عباس سے بات چیت پر تیار نہ ہونے والے نفتالی بنٹ نے اپنی کامیابیاں شمار کرتے ہوئے ایران سے مقابلہ کا ذکر کیا اور سفارتی سطح پر امریکہ سے تعلقات کا ذکر کیا اسرائیل میں حکومت کے خاتمے پر سابق وزیر اعظم نتن یاہو نے جشن منایا اور کہا کہ اسرائیل کی تاریخ میں بن کی حکومت سب سے زیادہ ناکام حکومت رہی ہے اور سامعین ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں روزنامہ نوائے وقت صدر مملکت نے نیب ترمیمی بل بھی بغیر دستخط واپس کر دیا روزنامہ جسارت ملیر جیل سے رہا، 20 بھارتی ماہی گیر واہگہ بارڈر کے راستے روانہ، اور انڈین ایکسپریس، نیشنل ہیرالڈ معاملہ، ای ڈی نے راہل گاندھی کو آج پانچویں بار طلب کیا، اور روزنامہ سیاست، اگنی پت اسکیم، فاشیزم اور برہمن واد ہندوتوا کے فروغ کی کوشش۔ ارنا توکائف کا دورہ تہران، تہران و نور سلطان کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہے۔ وائی جے سی ایک طرفہ پابندیوں سے شام کے عوام کے حالات خراب ہوئے ہیں، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب، اور بغداد الیوم عراق کی ثالثی کے باوجود سعودی عرب میں سفارت خانہ پھر سے کھولنے پر گفتگو قبل از وقت ہے ایران۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے نئے مسلمان مختلف عناصر و اسباب سے متاثر ہو کر دین مبین اسلام سے آشنا ہوتے ہیں۔ بعض افراد قرآن کریم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرتے ہیں، تو بعض افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ سیرت کو اپنے مسلمان ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے بعض افراد اپنے دین اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سیرت و تعلیمات اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرہون منت جانتے ہیں، اور انہیں محرک قرار دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اسلام تک پہنچے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت والا صفات اور کربلا میں بنیاد رکھی جانے والی آپ کی عظیم تحریک نے اٹلی کی رہنے والی 33 سالہ کلوڈیا کازونوٹو کو بھی خوب مجذوب کیا اور اس کے وجود کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ ان کی ولادت ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے وجود اور عالم ہستی کے بارے میں لوگوں سے سوالات کیا کرتی تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال موجزن تھا وہ یہ تھا کہ میں کیوں دنیا میں ہوں اور کس چیز کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادیان کا مطالعہ اپنا موضوع علمی منتخب کیا تھا، تاکہ ادیان اور مختلف مذاہب من جملہ عظیم دین مبین اسلام سے زیادہ آشنائی اور معلومات فراہم کر سکے اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکے۔ سامعین، البتہ کلوڈیا کازونوٹو نے ابتدا میں جو اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعہ شروع کیا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ دوسرے ادیان کی طرح مطالعہ شروع کیا اور دین اسلام کے بارے میں بے شمار مطالب دریافت کیے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل و کمالات اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حادثات کے بارے میں بہت سے مطالب کو سنا، تو اسلام کے بارے میں اور بھی زیادہ تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ دوران تحقیق وہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے عنوان سے پہچنوایا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے بہت سے ناگوار اور تلخ واقعات رونما ہوئے، جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو پیشوائی اور رہبری اور اسلامی حکومت سے دور کر دیا جاتا ہے، تو بہت ہی سخت ملول ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اٹلی کی رہنے والی اس خاتون نے 3 برس تک اسلام کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کیا، اور قرآن کریم کے بے مثال معارف و مفاہیم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی شخصیت و اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور ان کی تحقیق کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عظیم قیام و انقلاب اور بنی امیہ کی جانب سے آپ پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ ہوئی۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کے باوفا اصحاب کی حماسہ آفری شہادت اور خانوادہ عصمت و طہارت کی خاتون کی اسیری نے کلوڈیا کی زندگی اور ان کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اس بارے میں آپ کہتی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز اور قابل غور تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے گھرانے اور خداوند عالم سے آپ کے رابطے کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کروں۔ یہی چیز سبب بنی کہ میں اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق کروں اور معلومات حاصل کروں۔ اسی طرح سے اٹلی کی نو مسلم خاتون مزید کہتی ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہترین ایمان و خلوص اس بات کا باعث بنا کہ آپ کے تمام امور صرف اور صرف خداوند عالم کی رضایت کے حصول کے لیے انجام دیے، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت کے قیام کے ہمیشہ باقی رہنے کا سبب بنی۔ بہرحال کلوڈیا نے 3 برس کی تحقیق و جستجو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے نور ہدایت سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اپنے حقیقی دین کے عنوان سے قبول کیا۔ سامعین محترمہ کلوڈیا اس منزل پر پہنچ کر ارادہ کرتی ہیں کہ اپنا نام بدل کر اسلامی نام منتخب کریں۔ محترمہ کلوڈیا نے واقعہ کربلا میں جو بہادر و شجاع خواتین موجود تھیں اور عاشورہ کے بعد دشمنوں کے ذریعے اسیر کر کے کشا کشا پھرائی گئی تھیں کے بارے میں جو تحقیق و مطالعہ کیا تھا، اس کے پیش نظر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کے نام پر اپنا نام سکینہ رکھا، اور اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ میں نے حضرت سکینہ کے نالہ و فریاد کے متعلق نوحے اور بے شمار روایتیں پڑھی اور سنی ہیں، جس میں آپ کو عظیم المرتبت خاتون شمار کیا ہے جو لوگوں کے درمیان ذہانت، اخلاق، سخاوت و تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، سکینہ ذات الہی میں غرق ہیں۔ حضرت سکینہ احادیث کی راوی تھی اور ادبیات عرب میں ان کو تسلط حاصل تھا اور بے نظیر تھی، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے شعرا اپنے اشعار کو قضاوت اور فیصلے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت سکینہ نے کہ جو کربلا کے دل خراش واقعے میں موجود تھی اور بے شمار رنج و علم کو برداشت کیا تھا، اپنے بابا کی شہادت کے بعد بہت ہی دل سوز اور دردناک اشعار کہے تھے۔ سامعین، اٹلی کی یہ عظیم خاتون کلوڈیا نے کہ جو اب سکینہ کے نام سے منسوب ہو چکی تھی اور دین مبین اسلام سے آشنا ہونے کے بعد بھی اسلام کے بارے میں اپنے مطالعے اور تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کتاب پڑھنے کے علاوہ دوسرے مسلمانوں سے رابطہ اور گفتگو کے ذریعے اسلام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی رہیں، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے خود بھی قاری قرآن بننے کی سعی کرنے لگی۔ اٹلی کی نو مسلم خاتون سکینہ نے اسلام کے دامن سے وابستگی کے کچھ دنوں کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے بعد جب میں نے دوسری مسلمان عورتوں سے آشنائی حاصل کی اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ پردہ کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد وہ اسلامی پردے کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات پر دقیق فکر و تدبر کر کے اسلامی پردے کا انتخاب کیا۔ وہ پردے کے بارے میں اپنے احساسات کے بارے میں اس طرح کہتی ہیں، اسلامی پردے کے انتخاب کے بعد مجھ میں بہت ہی عمدہ احساس پیدا ہوا، اور پردہ کرنے کے بعد معاشرے کے افراد ہماری ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ میری اندرونی خوبصورتی کو محسوس کریں گے کہ میں کس قدر توانا اور ذہین ہوں۔ پردہ کرنے کے بعد میں نے اپنی اندرونی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے جسے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت معاشرے اور لوگوں کے سامنے عورتیں اپنی خوبصورتیوں کو اہمیت دیں گی، اس وقت بے شمار عورتیں اپنی اندرونی صلاحیتوں سے غافل ہو جائیں گی اور یہ خیال کریں گی کہ ان کی کامیابیوں کا سب سے اہم ترین عامل ان کی نسوانی جاذبیت ہے، حالانکہ دوسروں کی نگاہوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی بنا پر انہیں ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گی۔ سامین، کلوڈیا کازونوٹو یعنی سکینہ کو اب مسلمان بننے کے بعد اٹلی میں زندگی بسر کرنا بہت ہی دشوار ہو گیا ہے اور وہ طرح طرح کی مشکلات و پریشانیوں سے روبرو ہیں۔ دین اسلام کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے پروپیگنڈوں نے عوام کو مسلمانوں سے بدبین کر دیا ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے کلوڈیا کے پردے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اٹلی میں معقول کام اور حلال غذا کی تلاش کلوڈیا کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور ان تمام باتوں سے بھی زیادہ اہم وہ سوالات ہیں جو اٹلی کے لوگ اسلام کے بارے میں سکینہ سے سوال کرتے ہیں، اور سکینہ کے پاس ایک نو مسلم کے عنوان سے ان لوگوں کو قانع کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس جوابات کا نہ ہونا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں وہ ایک بڑا فیصلہ کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں مزید مطالعے کے لیے ایران روانہ ہوں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے بے شمار جھوٹے پروپیگنڈوں کی بنا پر ان کے لیے ایران کا سفر کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس بارے میں وہ خود کہتی ہیں، ایران کے بارے میں بہت برے برے پروپیگنڈے اور جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ یورپ کے لوگ ایران کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے سیاح ایران کا سفر کرنے سے گھبراتے اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایسے گھٹن کے ماحول کے باوجود سکینہ کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ایران کے بارے میں جتنی معلومات تھیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ ایران کا سفر کرتی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایران کے خلاف مغرب کے ذرائع ابلاغ کے تمام پروپیگنڈے اور مختلف طرح کی باتیں کس قدر جھوٹ پر مبنی اور فریب کارانہ ہیں۔ سکینہ ایران میں سیکیورٹی اور امن و سکون کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں، میں نے ایران کو عورتوں کے لیے بہت ہی پرسکون اور محفوظ ملک پایا۔ پہلی مرتبہ میں ایران اپنے ایک دوست کے ساتھ آئی اور بغیر کسی خوف و خطر کے رات میں اکیلے سڑکوں پر ٹہلتی تھی۔ یہ ایران اسلامی کا ماحول ہے کہ یہاں کی عورتوں میں کوئی خوف و اضطراب نہیں پایا جاتا، جبکہ یورپی ممالک اور امریکہ میں گھر سے عورتوں کا باہر نکلنا خصوصاً رات میں تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور عورتیں ہر وقت خطرہ محسوس کرتی رہتی ہیں، لہٰذا گھر سے باہر نکلنے میں بہت ہی خوف محسوس کرتی ہیں۔ بہرحال سکینہ ایران میں رہ کر اسلامیات کے بارے میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتی ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ سامعین، ایران میں سکینہ کے لیے اسلامی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو انہیں اسلام سے بہت زیادہ مجذوب کر رہی تھیں۔ مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا نورانی روضہ اطہر ان عظیم مقامات میں سے ایک ہے جس کی معنویت اور نورانیت سے سکینہ روحانی امن و سکون محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ اسی طرح خانوادہ عصمت و طہارت کی ایک اور عظیم شخصیت حضرت امام رضا علیہ السلام کی خواہر گرا قدر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں پہنچ کر یہی نورانیت اور روحانیت محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ ان دو عظیم مقدس مقامات کے بارے میں اپنے احساسات کو صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتی ہیں، میں ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم جاؤں، کیونکہ میں ان کی سچی اور حقیقی عاشق ہوں۔ چونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مجھے بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں بہشت میں ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ جب بھی میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، کہ جو میری قیام گاہ سے بہت قریب ہے، جاتی ہوں اور وہاں کے روحانی اور معنوی ماحول سے بہرہ مند ہوتی ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے مدینہ منورہ، کربلا، نجف، قازمین اور سامرہ، اور اسی طرح ان کے اولادوں کے حرم ہائے مطہر، اور خداوند عالم کے ان منتخب اولیاء طاہرین کے وجود مبارک کی بنا پر انسان کے روح و جان پر بہت ہی عظیم اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اپنے ایمان و تقویٰ میں مزید تقویت بڑھانے کے لیے ایک اہم راستہ ان مقربین وارگاہ الہی اور بزرگان خدا سے آشنائی اختیار کرنا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اگلے پروگرام میں ایک ایسے ہی نو مسلم کے حالات و واقعات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قطراتے نہیں پرچم حسینی فوج کا، ہم سب کا ہے قومی نشان، ہم سب کا ہے قومی نشان، عزم حسینی دل میں ہے، عزم حسینی دل میں ہے، پڑھتا رہے گا Thank you.
Thank you.